العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بريء المؤمنين، وارث الصادقين، صريح المستصرخين، غياث المستغيثين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العارفين، الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المقارب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البتحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاسبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائرهم ومصائبهم أجمعين. من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين، أما بعد، فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إرشاد ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانیوں سے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے آزمایا جائے، اور اس انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمیں ہر دور میں دشمنوں کے اور مخالفین اسلام کے کس طرح کے عداوت آمیز رویے کا سامنا رہا ہے، اور انہوں نے پوری تاریخ میں اسلام کے خلاف اور مکتب اہل بیت کے خلاف اور پیروان محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کون کون سی سازشیں رچی ہیں. چنانچہ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے شناخت کا بھی ذریعہ تھی اور پوری تاریخ میں ہمارے وجود کا انہی نے تحفظ بھی کیا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے مرجعیت اور دوسری چیز ہے عزاداری، اور ان دونوں کا تعلق ہے ولایت سے. دشمن جب بھی کسی کے سلسلے میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی سازش عملی کرتا ہے، تو پہلے ڈوب کے اس قوم کے حالات کا مطالعہ کرتا ہے، اور جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے تب اس قوم کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کمر توڑنے کے لیے، اسے اقتصادی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے پسماندہ بنانے کے لیے اور اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے سازشیں تشکیل دیتا ہے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جس کا اقرار اور اعتراف خود دشمنوں نے کیا ہے. جس وقت مخالفین اسلام کی یہ کوشش ہوئی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے، اس لیے کہ ہم اسلام سے کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ دشمن کی نظر آنے والے زمانے میں اسلام کو ایک ابھرتی ہوئی بہت بڑی طاقت کی شکل میں دیکھ رہی تھی، لہذا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم اسلام کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اور اسلام کی مقبولیت کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے اور دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے معین کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص جسے عالم اسلام میں اور خاص خاص اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے معین کیا گیا تھا، تاریخ اس کو ہمفرے کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے تمام فرقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو کچھ بھی اپنے ریمارکس پاس کیے ہیں اگر دیکھا جائے تو کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا ہے۔ وہ بحرین میں بھی رہا، مصر میں بھی رہا، ترکیہ میں بھی رہا، عراق میں بھی رہا اور ایران میں بھی جا کے رہا، سب کے حالات کا جائزہ لیا، آپ کے بھی حالات کا جائزہ لیا، پیروانے ولایت کے حالات کا بھی جائزہ لیا۔ چنانچہ آپ کے سلسلے میں جو اس نے ریمارکس پاس کیا ہے آپ اسے دیکھیں، اس نے کہا ہے کہ اگر انہیں توڑنا ہے، انہیں کرش کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے تو یقین کرو کہ ان پہ ہم قابو نہیں حاصل کر سکتے ہیں مگر دو مسئلے میں نقصان پہنچا کے، وہ دو مسئلے کون ہیں؟ ایک آزاداری اور دوسرے مسجد۔ یہ بات دشمن کی کہی ہوئی ہے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور رپورٹ سامنے آئی، اس کی تفصیلات شاید آپ کے علم میں ہوں، نہ ہوں تو اس کا حوالہ بعد میں دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی اسی طرح کے مسائل پہ روشنی ڈالی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس قوم کو اگر نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہی دو شعبوں میں سازش کر کے، لہذا مرجعیت بھی دشمنوں کی سازش کی زد پہ رہی اور آزاداری بھی دشمنوں کی سازش پہ زد پہ رہی، اس لیے کہ جتنے حربے بھی وہ کسی قوم کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ سارے حربے ان دو شعبوں میں کام کرنے سے ان کے حاصل ہو جاتے ہیں۔ دشمن جب بھی کسی قوم کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے اس کے مذہب سے، اس کے کلچر سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے دور کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، علم کی نعمت سے اسے دور کرنا چاہتا ہے، اسے خواب غفلت میں تھکیاں دے دے کے سلاتا ہے، کہیں پہ اقتصادی مار دیتا ہے تاکہ وہ اس کے دست نگر بنے اور کہیں پر اقتصادی مار دے کے خود مدد بھی کرتا ہے تاکہ لوگ اسی سے اپنے مشکلات کا حل چاہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے حربے ہیں جو ہر دور میں دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، چنانچہ آپ پروپیگنڈے کے مسئلے کو دیکھ لیں، پوری تاریخ میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا دین ہے، اس میں تمہارے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، اسلام صرف عبادت کے کچھ اصول بیان کرتا ہے، اس کا حکومت سے، سیاست سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ پروپیگنڈا پوری تاریخ میں اس حد تک کیا گیا کہ جب اس 20ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسلام کو مرحلہ امر میں لایا گیا اور اسلام کی بنیادوں پہ حکومت تشکیل دی گئی. تو اغیار نہیں, ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا, ہم نے یہ سوالات اٹھائے کہ اسلام کا سیاست سے کیا رابطہ,
بے شک
علماء کا سیاست سے کیا تعلق. عزیزان محترم, یقیناً یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اسلام کا سیاست سے ربط ہے بھی اور اسلام کا سیاست سے ربط نہیں بھی ہے. سیاست دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے, ایک وہ معنی ہے جو آج کے دور میں ہمارے ذہنوں میں سیاست کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں, جیسے دنیا میں بہت ساری لفظیں اپنی عظمت کو کھو چکی ہیں اور ان کے معنی بدل دیے گئے ہیں, بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ برعکس معنی میں استعمال کیے جانے لگے ہیں آج کے دور میں. مثلا اگر آزادی کی بات کی جائے تو آزادی سے آزادی نہیں مراد ہوتی ہے بلکہ آزادی سے غلامی مراد ہوتی ہے. اگر حقوق بشر کے تحفظ کی بات کی جائے, ہیومن رائٹس کی حفاظت اور دفاع کی بات کی جائے, تو اس سے ہیومن رائٹس کا اور حقوق بشر کا تحفظ نہیں مراد ہوتا ہے بلکہ حقوق بشر کی پامالی مراد ہوتی ہے. اسی صورت سے اگر عورت یا گورے اور کالے کے مساوات کی بات کی جائے, طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی بات کی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ طبقاتی نظام کو فروغ دینے کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے ساری لفظیں اپنی اپنی عظمت کو اور اپنے اپنے معنی کو کھو چکی. ویسے ہی سیاست ہے, سیاست کے ایک وہ معنی ہے کہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں, عربی لغت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سیاست یعنی معاشرے کے امور کو بہترین نظم و ضبط کے تحت چلانا, سیاست یعنی مدیریت, سیاست یعنی تدبیر و تدبر, توجہ. اور ایک وہ معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں, سیاست یعنی مکر, سیاست یعنی جھوٹ, سیاست یعنی فریب, سیاست یعنی اقتدار کی حبس, سیاست یعنی قتل و غارت گری, سیاست یعنی خود پرستی, سیاست یعنی درندگی و بہمیت, سیاست یعنی انسانیت کا قتل, توجہ. تو سیاست کے دو معنی ہو گئے. پہلے معنی میں آپ سیاست کو دیکھیں گے تو اسلام سے بہتر سیاست ہی کہیں نہیں ہے, اور اس سیاست کو اسلام سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں گے تو اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو بغیر اس کے کہ ہم سیاست کے معنی پہ توجہ کریں, ہم نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ صاحب اسلام کا, مذہب کا, دین کا سیاست سے کیا تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ پورے عرصے میں دین اور دنیا میں جدائی ڈالی گئی, پورے عرصے میں مذہب اور سیاست کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے سلسلے میں پروپیگنڈے کیے گئے. ان پروپیگنڈوں سے ہم بھی متاثر ہوئے, اور اسی صورت سے کسی بھی قوم کو پامال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعتقادات پہ حملہ کیا جائے, اس کے اعتقادات کو سست کرنے کی کوشش کی جائے, اسے شک و شبہ میں مبتلا کیا جائے. چنانچہ یہ کام بھی ہمارے سلسلے میں کیا گیا. تو اب عزیزان محترم, اقتصادی طور پہ, سیاسی طور پہ, آپ جس جس محاذ پہ دیکھتے چلے جائیں دشمنوں کی سازشوں, چونکہ آج 17 صفر ہے اور مجھے اپنے عرائض آج کی تاریخ کی مناسبت سے کچھ پیش کرنا ہے, لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اور اس کے بعد 2-3 مجلسیں بچتی ہیں تو بات کو پھیلانے کا وقت نہیں ہے, سمیٹنے کی. کہ دشمنوں کے جتنے عملی طور پہ انجام پانے والے اسلام دشمن کام ہیں اور ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں, جب آپ ان کو سامنے رکھیں گے تب یہ پتا چلے گا کہ ایسے میں ہم پر کیا ذمہ داری ہے.
سبحان اللہ.
اگر دشمن پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمیں دین سے, مذہب سے دور کرنا چاہتا ہے اور ہمارے تشخص کو, ہمارے وقار کو ختم کرنا چاہتا ہے, ہماری آئیڈینٹی اور ہماری شناخت کو مٹانا چاہتا ہے, تو ہمیں اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر دشمن ہمیں علم کی نعمت سے محروم رکھنا چاہتا ہے, جاہل رکھ کے مذہب کے سلسلے میں, مذہب کا اپنا دیا ہوا تصور, اپنا بنایا ہوا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں نالج حاصل کریں, اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں. ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اعتقادات کیا ہیں, ہمیں معلوم ہو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں معلوم ہو کہ اسلامی بنیادیں کیا ہیں, ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے دین کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, تاکہ دشمن اس مسئلے میں کامیاب نہ ہو سکے. تو جس جس محاذ پہ اب اگر خلاصہ کیجئے گا کہ ہم ان چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے صرف ایک لفظ میں آپ کو دے سکتا ہوں اور اسلام نہیں چاہے, وہ یہ کہ ہم دشمن کے ہر دور میں, چاہے وہ کل کا دور ہو, چاہے آج کا دور ہو اور یا آنے والے ادوار ہو, جس دور میں بھی اگر ہم دشمن کے حربوں کا, ان کی سازشوں کا, ان کی عداوتوں کا, ان کے پروپیگنڈوں کا, ان کے حربوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو اس کا صرف ایک چہ عنوان ہے اور وہ ہے کہ ہم سچے مومن بنے. اگر ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں, ویسے مومن جیسا اسلام نے بنانا چاہا ہے, ویسے مومن جیسا قرآن نے بنانا چاہا ہے, ویسے مومن جیسا اللہ نے بنانا چاہا, ویسے مومن جیسا رسول اللہ نے بنانا چاہا, ویسا مومن جیسا امیر المومنین نے بنانا چاہا ہے, سب آپ پڑھتے بار محمد والے محمد, اگر مومن کو اور ایمان کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے, تو پہلی منزل یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ مومن ہے کون اور وہ ایمان ہے کیا. تنہا اپنا دعویٰ کرنے سے, اپنی زبان سے کہنے سے کہ صاحب ہم تو مومن ہیں, ہم تو صاحب ایمان ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مومن قرآن کسے مومن کہہ رہا ہے, اسلام کسے مومن کہہ رہا ہے, اہل بیت نے اپنی زبان میں کس کو مومن کہا ہے, ایمان کو انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایمان کی ایک وہ توضیح و تفسیر ہے جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے, اور ایمان کی ایک وہ توضیح و تفسیر ہے جو اہل بیت نے پیش کی ہے, جو قرآن نے پیش کی ہے, جو اللہ اور رسول نے پیش کی ہے. اب اگر ہم اپنے بنائے پھر اصولوں کے مطابق اپنے کو مومن سمجھتے رہے, تو یہ تو نجات کا معیار نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس معیار کے مطابق ایمان کو تسلیم کیا ہے, انہوں نے ایمان کا کیا معیار پیش کیا, انہوں نے مومن کے لیے کون سا کرائٹیریا معیار کیا ہے. عزیزان محترم, یہ بات اچھی طرح سے ذہن بٹھا لیے کہ ایمان میراث میں منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے. ہمارے درمیان مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, ان میں اکثریت وہی ہے جو سمجھتی ہے کہ ایمان بھی زمین و جائیداد اور بینک بیلنس کی طرح سے میراث سے منتقل ہونے والی کوئی چیز ہے. جس طرح سے باپ دادا جب مرتے ہیں تو زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ ان سے ان کی آئندہ کی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے. جس طرح آب و اجداد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا مال, ان کا گھر, ان کی زراعت, ان کی کھیتیاں, یہ ساری چیزیں میراث منتقل ہوتی ہیں. اسی صورت سے ہم سمجھتے ہیں کہ دین بھی میراث منتقل ہوتا ہے, مذہب بھی میراث منتقل ہوتا ہے, ایمان بھی میراث منتقل ہوتا ہے. اور ہم آج اسی نوعیت کے, اسی طرح کے مومن ہیں. اس لیے مومن ہیں کہ ہمارے باپ دادا مومن تھے, اس لیے صاحب ایمان ہیں کہ ہمارے آب و اجداد صاحب ایمان تھے, اس لیے شیعہ ہیں کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, اس لیے دوستدار اہل بیت اپنے آپ کو کہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین دوستدار اہل بیت تھے. یعنی ہم نے مذہب سے ان کو, ان مذہب کو ان سے میراث مل گیا ہے. ہم مذہب کو, دین کو, ایمان کو میراث سمجھتے ہیں. تین طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. اسے تمہید میں عرض کرنا تھا لیکن بات رہ گئی, پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے کے لیے عرض کر دوں. تین طرح کے لوگ ہیں ہمارے درمیان مذہب کے سلسلے میں اور ایمان کے سلسلے میں جو الگ الگ کانسیپٹ رکھتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ مذہب کو باپ دادا کی میراث سمجھتا ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جو مذہب کو رسم و رواج کا مجموعہ سمجھتا ہے, ٹریڈیشنز. یعنی رمضان آئے گا تو روزہ بھی رکھ لیں گے, محرم آئے گا تو مجلس میں بھی چلے آئیں گے, عید کا دن ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے, لیکن ان سب کی حیثیت صرف اور صرف ٹریڈیشن کی ہے. کہ ہم جس سوسائٹی میں, جس سماج میں, جس ماحول میں رہ رہے ہیں, اس میں یہ ٹریڈیشن فالو کیا جا رہا ہے, لہذا ہمیں بھی کرنا ہے. تو پہلا کرو جو مذہب کو باپ دادا کی میراث سمجھتا ہے, دوسرا کرو جو مذہب کو سوسائٹی کی دین اور ٹریڈیشن سمجھتا ہے, اور تیسرا بھی کرو ہے جو کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے, انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے, وہ مذہب کو کیا سمجھتا ہے, پارٹ ٹائم جاب. उसकी नजर में असल में अहमियत दुनिया की है, दुनियावी मशहूरियतों की है, माल की है, दौलत की है, बैंक बैलेंस की है, अच्छे खानों की है, अच्छे कपड़ों की है, अच्छी गाड़ियों की है। जब दुनिया से फुर्सत मिल जाएगी तो थोड़ा वक्त मजहब को भी दे देंगे। टीवी के स्क्रीन से फुर्सत मिल जाएगी, पार्कों से फुर्सत मिल जाएगी, होटलों से फुर्सत मिल जाएगी, घूमने फिरने से फुर्सत मिल जाएगी, अरे एक दूसरे की गीबत से फुर्सत मिल जाएगी तो मस्जिद में भी चले जाएंगे, मातम भी कर लेंगे, नौहा भी पढ़ लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे। ऐसा वहां पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह हु अकबर
मोहम्मद वाले नारे हैदरी।
आप सही बताइए, ये तीन तरह के गरोह हमारे दरमियान है या नहीं? हमारा भी साबिका है, आपका भी साबिका है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीन नजरियात में से कौन सा नजरिया सही है? वो नजरिया जो ईमान को और दीन को मजहब को बाप दादा की मीरा समझता है, या वो नजरिया जो मजहब को सोसाइटी की देन और ट्रेडिशन समझता है, या वो नजरिया जो मजहब को पार्ट टाइम जॉब तसव्वुर करता है, कौन सा नजरिया सही है? अजीजान मोहतरम, अगर आप कहें कि ये इन तीनों में से कोई नजरिया सही नहीं है तो फिर ढूंढिए कोई चौथा नजरिया होगा, वही सही होगा। सलाम करते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद
सल्लल्लाहु।
चौथा नजरिया क्या है? अंबिया और मुरसलीन जब बुत परस्तों से गुफ्तगू करते थे, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालेसलाम उनकी गुफ्तगू को कुरान ने नकल किया है। बुत परस्तों से गुफ्तगू करते हैं कि तुम इनकी इनके सामने पेशानी क्यों खम करते हो, इनकी पूजा क्यों करते हो, इनकी परस्तिश क्यों करते हो, इनसे मुरादें क्यों मांगते हो? ये तो ना तुम्हारी सुन सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना तुम्हारी मुरादें कबूल कर सकते हैं, ना तुम्हारी दुआएं सुन सकते हैं, ना तुम्हारी मुरादें पूरी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये इतने मजबूर हैं कि अगर इनके जिस पे मक्खी बैठ जाए तो उसे हका नहीं सकते। तो जो अबे अपने नफे नुकसान पे कादिर ना हो, वो दूसरे को नफा नुकसान क्या पहुंचाएगा? जब अंबिया के इस इस्तेदलाल का, उनकी इस मंतिक का, लॉजिक का कोई जवाब नहीं होता था उनके पास, तो वो सर झुका के सुनते थे और सर उठा के कहते थे बल वजतना अलैहि आबाना कदालिका यफअलून। हमने तो इसमें अपने बाप दादा को यही कुछ करते हुए देखा, हम कुछ नहीं जानते, हम उसकी मंतिकी हैसियत नहीं जानते, हम ओकलाई सूरत नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा ये कुछ कर रहे थे। तो कुरान ने इसको मारत मजम्मत में नकल किया है कि ये कौन सी लाजिक हुई, ये कौन सी मंतिक हुई, ये कौन सा आखिरी जवाब हुआ कि अगर बाप दादा गलत रास्ते पे चल रहे थे तो क्यामत तक आने वाली सारी नस्लें गलत रास्ते पे चलेंगी। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद
अल्लाह।
तो हमें सच्चा और सही मोमिन बनना होगा, और सच्चा और सही मोमिन उन उसूलों के मुताबिक बनना होगा जिन उसूलों के मुताबिक अहले बैत ने हमें बनाना चाहा।
बेशक
अपनी तफसीर के तहत अपने जहन में हमने जो मजहब का एक खाका मुरतब कर लिया है और उसकी बुनियाद पे हम अपने आप को मोमिन समझते हैं, अजीजान मोहतरम, यह खुद फरेबी से ज्यादा कोई चीज नहीं है। याद रहे, इस्लाम अहमकों की जन्नत पर रहने का नाम नहीं है। इस्लाम कोई लगी लिपटी नहीं रखता है। लोग कहते थे अब क्या पता किसको जन्नत मिलेगी, कौन जहन्नम में जाएगा, किसकी नजात होगी, किसकी नजात नहीं होगी, किसकी शफाअत होगी, किसकी शफाअत नहीं होगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कुफार और मुशरिकीन कहें तो बात उनके मुंह से जेब देती है, लेकिन हम और आप कहें ये बात हमारे मुंह से जेब नहीं देती है। क्यों? इसलिए कि हम इस्लाम के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले हैं। उन्होंने दुनिया से लेकर आखिरत तक किसी मसले में कोई लगी लिपटी नहीं रखी, सारे मसाइल रोजे रोशन की तरह वादे कर दिए हैं, आईना कर दिए हैं, बता दिया है किसकी नजात होगी, किसकी नजात नहीं होगी, किसको जन्नत मिलेगी, किसको जन्नत नहीं मिलेगी, सारी चीजें वादे हैं। जब सारी चीजें वादे हैं तो यह तय है कि जन्नत अल्लाह को देना है, हमारे कहने से जन्नत नहीं मिलने वाली है। लिहाजा हम जब तक उसके बताए हुए रास्ते पे न चलेंगे और उन मेयारों के मुताबिक मोमिन न बनेंगे जिन मेयारों के मुताबिक उन्होंने कहा है, उस वक्त तक न निजात मिलने वाली है न जन्नत मिलने वाली है। सलाम पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद
मोहम्मद।
तो मजहब से दूर करना, हमारी आइडियोलॉजी से दूर करना, ये दुश्मन की बहुत बड़ी कोशिश और साजिश रही है। और अगर हम मजहबी बनना भी चाहें, दीनदार बनना भी चाहें, तो बस और बस हमारे हाथों में जिस्म हो मगर रूह ना हो। नमाज हम पढ़ रहे हो लेकिन نماز کی روح ہمارے ہاتھوں سے لی جائے. اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہوں لیکن اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے اس کی طرح متوجہ نہ ہوں. روزہ رکھ رہے ہوں لیکن روزے کا فلسفہ ہمیں معلوم نہ ہو. حج کر رہے ہوں لیکن حج کی روح سے ہم واقف نہ ہوں. طواف کر رہے ہوں لیکن طواف کا مقصد نہ معلوم ہو. سعی کر رہے ہوں لیکن سعی کا فلسفہ نہ معلوم ہو. رمی جمرہ کر رہے ہوں, شیطان کو مار رہے ہوں اور شیطان کی پرستش بھی کر رہے ہوں. سبحان اللہ. محمد وآل
محمد.
تو یہ دور اویئرنیس کا دور ہے, بیداری کا دور ہے, علم کا دور ہے, روشنی کا دور ہے, شعور و آگہی کا دور ہے. اگر ہم اب تک سوتے رہے ہیں تو سوتے رہے, لیکن اب ہمیں جاگنا چاہیے. دنیا کی قومیں جاگ رہی ہیں, پسماندہ قومیں جاگ رہی ہیں, وہ اپنے اندر اویئرنیس اور بیداری پیدا کر رہی ہیں, شعور پیدا کر رہی ہیں. ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں جہاں ہر چیز ایک میزان کے تحت ہے, عقل کے مطابق ہے, فطرت کے مطابق ہے اور انسان کے معیار نظر کو وسیع کرتی ہے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے عزیزو. دنیا کے تمام مکاتب فکر کا آپ جائزہ لیں, دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر ہو, چاہے وہ کل کے ماضی سے تعلق رکھتا ہو اور یا آج کے دور سے, دنیا کا ہر مکتب فکر اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو پڑھنے کی, پڑھانے کی, سیکھنے کی, تعلیم حاصل کرنے کی, شعور و آگاہی اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ دعوت نہیں دیتا ہے جو اسلام دیتا ہے. بلکہ بہت سارے مکاتب فکر اپنے فالوورز کو, اپنے پیروکاروں کو علم کی نعمت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا, اگر آپ نے شعور پیدا کر لیا, اگر آپ کے اندر آگہی آ گئی تو پھر ان کا ڈھول کا پول وہ ظاہر ہو جائے گا. لہذا ممکن ہے کہ آپ اس کا راستہ چھوڑ دیں. آپ اسے یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو اسلام سے دور ہوں, اور بعض اسلامی فرقے بھی ایسے ہیں. ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ایسے حالات فراہم کیے گئے ہیں کہ انسان کم سے کم نالج حاصل کر سکے.
سبحان اللہ.
توجہ. آپ جائیے ان کے سیدنا سے ملاقات کرنے کے لیے, پھر دیکھیے کہ کتنے مسائل اور کتنے مشکلات کا سامنا ہے. ایک مسئلہ بھی پوچھنا ہے, ایک علمی مسئلہ, تو اس کے لیے آپ کو پہلے فیس ادا کرنا ہوگی, پھر فارم بھرنا ہوگا, پھر وہ فارم ایک کمیٹی کے پاس جائے گا کہ صاحب اس کا جواب انہیں دیا جائے نہ دیا جائے. پھر اس کے بعد اس سوال میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تب اس مسئلے کا ایک جواب سامنے آئے گا. اب اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو کیا کہنا, نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کراس کوشچن نہیں کر سکتے, پر یہ کیسے, وہ کیسے اور وہ کیسے. اگر نیا سوال کرنا ہے پھر فارم بھریے, پھر فیس ادا کیجیے. تو یہ کیا ہے, ایک طرف کمانے کی بھی کوشش ہے اور دوسری طرف اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو علم سے دور رکھنے کی کوشش ہے. اس لیے کہ جتنا علم سے دور رکھیں گے اتنی ہی میں ان کا فائدہ ہے. تو دنیا کے تمام مکاتب فکر اپنے فالوورز کو علم سے دور رکھنا چاہتے ہیں, مگر تنہا اسلام ہے جو پکار کے کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کی ذمہ داری. جتنا زیادہ مطالعہ کرو گے, جتنا زیادہ ہمیں پڑھو گے, اتنی ہی زیادہ حقانیت اور اسلام کی سچائی تمہاری نظروں میں ابھر کے سامنے آتی چلی جائے گی. اسلام پردے پر محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
اور یہی حال دنیا کے لیڈروں کا اور اسلام کے لیڈروں کا, اسلام کے رہنماؤں کا ہے. دنیا کے لیڈرز وہ اپنے کردار پہ پردے ڈالتے ہیں, اور اگر آپ قریب ان کے پہنچ گئے اور قریب سے ان کو دیکھ لیا تو جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ان سے نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی.
سبحان اللہ.
توجہ. جتنا آپ ان سے قریب ہوں گے اتنی زیادہ ان کا باطن, ان کا کردار, ان کے عادات و اطوار, ان کے خیالات, یہ سب کے سب کھل کے آپ کے سامنے آتے جائیں گے. ان سے دوری پیدا ہوگی, نفرت جسمانی طور پہ قریب ہو رہے ہیں, ذہنی طور پہ دور ہو رہے ہیں. لیکن اسلام نے جو رہنما دیے ہمیں, اہل بیت اطہار علیہ موسیٰ علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، جتنا ہم ان سے قریب ہوں گے، جتنا ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے، جتنا ہم ان کے کردار کو پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی جائے گی، ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور ہم خود اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ سلام پڑھ دے بڑا محمد والے،
محمد والے محمد۔
آج کی یہ تاریخ ہمارے آٹھویں امام سے نسبت رکھتی ہے، 17 ظفر المظفر۔ دیکھیے، کسی دور میں بھی دشمن اپنی سازشوں سے باز نہیں آیا ہے، جب کھل کے مخالفت سے کام نہیں چلتا تو پھر وہ کبھی کبھی دوست کا لباس بھی پہن کے سامنے آتا ہے۔ مامون رشید، یا آخر جو اس نے امام کی ولی عہدی کا ڈھونگ رچایا، اس میں اس کی کون سی سازش تھی؟ کیا اچانک واقعا مامون رشید میں کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا تھا کہ کل تک دشمن اور آج دوست؟ یہی مامون ہے اور اس کے دوسرے بھائی جنہوں نے ہارون رشید سے یہ اعتراض میں کہا تھا کہ جس وقت آپ کے دربار میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام آتے ہیں، تو آپ انہیں تخت پہ بٹھاتے ہیں، اپنے پہلو میں اتنی عزت دیتے ہیں، اور پھر سر جھکا کے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی، فرزند رسول، آپ پر میری اور میرے ماں باپ کی جانیں فدا، میں آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان۔ تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہارون رشید نے کیا کہا تھا؟ اور جب ہارون رشید نے بتایا کہ ان کی عظمت یہ ہے، کہا پھر آپ ان سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے خلاف سازشوں کو کرتے ہیں؟ ان کو قید میں کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا الملک، بیٹا الملک عقیم، حکومت بانج ہوتی ہے، تم بھی اگر میری حکومت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرو اور روڑا بن جاؤ تو میں تمہارے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ تو وہ مامون کیا اچانک اس کے نظریات میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی؟ وہ دوستدار اہل بیت بن گیا تھا؟ نہیں، جب آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وقت گزرتے گزرتے جب مامون رشید کی حکومت کا زمانہ آیا ہے تو یہ وہ دور تھا جب لوگ دشمنوں کی سازشوں سے اہل بیت کے خلاف واقف ہو چکے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ اہل بیت کی مقبولیت میں عام مسلمانوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اور یہ اس بات کا پتا دے رہا تھا کہ کہیں کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو ہمارے ملک کو اور ہماری حکومت کو خطر لاحق ہو جائے گا۔ لہذا ضروری تھا کہ ایسے میں خود کو اہل بیت کا چاہنے والا اور دوستدار بنا کے پیش کیا جائے، اور دوسری طرف یہ ضروری تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے عام پبلک کو یہ امپریشن دیا جا سکے، یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہمیں اہل بیت کا سپورٹ حاصل ہے، اور اسی لیے اس نے ولی عہدی کا ڈھونگ رچایا۔ امام کو انتہائی اصرار کے ساتھ مدینے سے بلایا گیا۔ یہاں دیکھیے تین مواقع ہیں جب امام کو قتل کی دھمکی دی گئی تھی۔ سب سے پہلا مرحلہ خود مدینے سے روانگی کا ہے کہ اگر آپ نہ آئے، یہ پہلا موقع۔ امام مدینے سے روانہ ہوئے، خراسان مرو جو اس وقت ان کا پائے، اس کا بری عباس کا پائے تخت تھا، وہاں پہنچے تو اب اس نے یہ کہا کہ مولا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تخت خلافت سے دستبردار ہو جاؤں اور یہ حکومت اور خلافت آپ کے سپرد کر دوں۔ امام کا جواب سنے، امام نے فرمایا کہ مامون رشید یہ بتا کہ تو خلافت کو میرے حوالے کرنے والا ہوتا کون ہے؟ بات دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا یہ تخت خلافت، تخت حکومت اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرا حق ہے، اور یا پھر یہ میرا حق ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اگر تیرا حق ہے, اللہ نے تجھے عنایت کیا ہے, تو جو لباس پروردگار عالم نے تجھے پہنایا ہے وہ دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ اور اگر یہ میرا حق ہے تو میرے حق کو دینے والا تو کون ہوتا ہے؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
امام نے انکار کیا, کہا ٹھیک, اگر آپ خلافت نہیں قبول کر رہے ہیں تو پھر کم سے کم میری ولی عہدی قبول کر لیں. یعنی یہ کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہوں گے, آپ ولی عہدی قبول فرما. امام نے ولی عہدی سے بھی انکار کیا, لیکن پھر امام کو آخر میں دبے لفظوں میں قتل کی دھمکی دی گئی. تو امام نے کہا ٹھیک, میں ولی عہدی قبول کرتا ہوں لیکن شرطوں سے. امام نے شرطیں رکھی, ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کروں گا, میں افسروں کے تقرر کا اور انہیں معذور کرنے کا کوئی کام انجام نہیں دوں گا, اور اسی صورت سے حکومت کے جو اہم اہم کام ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, میں انہیں نہیں انجام دوں گا. امام نے اپنی شرطیں رکھی, اس نے کہا کہ یہی غنیمت ہے, لہذا شرطوں کے ساتھ صحیح امام کو ولی عہد بنا دیا اور اب اعلان کرنا شروع کیا. اس اعلان میں مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ ہم نے امام کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے اور انہیں مکمل طور پہ ہمارا سپورٹ حاصل ہے, ان کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے. امام نے یہ شرطیں رکھی اور اس عرصے میں قیام فرمایا. اب امام کے خلاف حکومت وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو کام ہمارے ساتویں امام کے سلسلے میں ہارون رشید نے کیا تھا, اس لیے کہ ولی عہد بھی بنا اٹھا کے قید میں ڈال دیں, ممکن نہیں. لہذا ایک گھر میں بیٹھ کے امام کو اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کا موقع ملا. اس دن, اس دور کی تاریخ پڑھیے, مامون خود بھی پڑھا لکھا, بنی عباس کے خلافہ میں اس کی تاریخ ملتی ہے کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل تھا, مختلف علوم پہ اس کو مہارت حاصل تھی. تو امام جب تبلیغ معارف کا کام شروع کرتے ہیں تو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ کھینچ کے خراسان آتے تھے اور امام سے تشنگی علم بجھاتے تھے. لہذا امام کو وہ پورا عرصہ خدمت کا موقع ملا اور اس طرح سے مختلف علوم و فنون کی ترویج و اشاعت ہوئی. لیکن اس پورے عرصے میں مامون یہ دیکھتا رہا کہ ہمیں ان کی ولی عہدی سے, ان کی شرطوں کی بنا پر کوئی خاص فائدہ سیاسی نہیں حاصل ہو رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ضروری ہے کہ انہیں حکومت کے کاموں میں انوالو کیا جائے کسی صورت. دیکھیں, امام کی شرطوں کی خلاف ورزی سے شروع کی, حکومت کے کاموں میں انوالو کیا جائے. انوالو کرنے کے لیے اس نے چند کام, مثلا براہ راست حکومت کے کاموں میں انوالو ہونے کے لیے تو اس کی شاید اتنی جرات نہ رہی ہو. عید کا دن جب آیا تو عید کی نماز پڑھانا بھی خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی, تو اس نے کہا فرزند رسول, اس سال عید کی نماز آپ پڑھائیں گے. امام نے منع کیا, انکار کیا کہ نہیں, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا عید کی. لیکن جب وہ مسلسل لگاتار اصرار کرتا رہا تو امام نے فرمایا اچھا ٹھیک, اگر میں نماز عید پڑھاؤں گا تو اس شرط سے پڑھاؤں گا کہ اس طرح سے نماز پڑھا جاؤں گا جیسے میرے جد رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہا فرزند رسول, آپ کو اختیار. شرط اس نے قبول کی, امام رسول اللہ کی شان سے نماز پڑھانے کے لیے عید کی روانہ ہوئے. نیا یا پاک و پاکیزہ لباس پہنا, خوشبو سے معطر کیا, اصالیہ پابا رہنا ہوئے اور آپ بیت الشرف سے برآمد ہوتے. اور امام جب گھر سے باہر قدم نکالتے کہتے اللہ اکبر, اور ادھر اعلان ہو گیا تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آج عید کی نماز پڑھائیں. تو مسلمانوں کی جمع غفیر ہے جو امڈا ہوا ہے اور راستے مجمع سے بھرے ہوئے. امام فرماتے تھے اللہ اکبر, مجمع بھی کہتا تھا اللہ اکبر, اور ادھر انسان کہتے تھے اللہ اکبر, ادھر فرشتے ملائکہ ہواؤں میں کہتے تھے اللہ اکبر. تاریخ کہتی در و دیوار سے تکبیر کی آوازیں آ رہی تھی. جب یہ انداز اور اس انداز سے امام آگے بڑھتے رہے, لوگ جا جب میں غفیر کی صورت میں ہوں انمٹ کے آتے رہے. اور ادھر پل پل کی خبر مامون کے جاسوس مامون کے دربار میں پہنچا رہے ہیں. یہاں تک کہ کسی نے جا کے کہا کہ مامون تو نے کیا غضب کر دیا ہے, انقلاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے نماز پڑھا دی تو آج نہ تیرا تخت رہے گا نہ تیری حکومت رہے گی. امام ابھی آدھے فاصلے پہ گئے ہوں گے کہ اتنے میں فوراً حکومت کا نمائندہ پہنچا اور اس نے کہا فرزند رسول رہنے دیئے, نماز جماعت عید کی میں خود جا کے بلاؤں گا. امام کو واپس بلا لیا. اب آپ غور فرمائے کامیابی کس کی ہوئی. امام نماز پڑھانے جا رہے تھے اپنی شرطوں سے جا رہے تھے. اگر اپنی شرطوں سے امام نماز پڑھا دیتے تب بھی فتح اور کامیابی امام کی تھی, اور امام پہلے سے حکومت کا یہ کام انجام نہیں دینا چاہتے تھے تو اس نے بلا لیا تب بھی کامیابی امام کی ہے. دونوں صورت میں امام کامیاب. دشمن کا کی سازش وہ ناکام ہوئی. جب اس طرح سے مختلف مواقع پر وہ زق اٹھا چکا اور دیکھ چکا کہ اب ہماری سازشیں کامیاب نہیں ہو رہی تو پھر اب اس نے عداوت آمیز رویے کا اظہار شروع کر دیا. انہی میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ امام جس وقت مامون کے دربار میں تشریف لے آتے تھے, مامون امام کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا, تعظیم دیتا تھا, مسند پہ بٹھاتا تھا اور حکم یہ دیتا تھا کہ امام کے ساتھ وہ جسے آپ پروٹوکول کہتے ہیں سرکاری جتنے ہو سکتے ہیں اعزازات وہ انجام دیے جائیں. امام کا معمول یہ تھا کہ جب امام دربار میں جاتے تھے تو جتنے ملازمین اور دربان ہوتے تھے وہ پردے اٹھاتے تھے اور اس طرح سے امام داخل ہوتے تھے. اب اس کے بعد جب اس واقعے کے بعد امام کو بلایا تو مامون نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب علی رضا دربار میں آئیں تو ان کے لیے کسی بھی دربان کو یہ حکم اور اجازت نہیں ہے کہ پردہ اٹھائے. یعنی ایک طرح سے اب امام کو سبک کرنا چاہے اور یہ بتانا چاہا کہ ہم اپنا سپورٹ آپ سے وڈرا کر رہے ہیں. امام دربار میں گئے. مامون نے یہ بھی طے کیا تھا کہ میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا. جس وقت امام دربار میں داخل ہونا چاہتے تھے تمام دربان اپنی اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے, لیکن اللہ جسے عزت دیتا ہے جیسے ہی فخر سلیمان نے قدم آگے بڑھایا تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور دربانوں نے پردہ نہیں اٹھایا مگر ہواؤں کے جھونکوں نے پردہ اٹھایا اور اس صورت سے امام شان امامت کے ساتھ مامون کے دربار میں داخل ہوئے. جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے مامون اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑا. امام جب واپس آئے تو پوچھا اس کے درباریوں نے کہ خلیفہ وقت تم نے تو یہ طے کیا تھا کہ ہم امام کو تعظیم نہ دیں گے, ٹھیک ہے ہواؤں نے پردہ اٹھا دیا تھا تو تم نے تعظیم کیوں دی؟ کہا کہ یہ وہ عزت لے کے آئے ہیں کہ میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا, مجھے تعظیم کرنا ہی پڑی. اے سلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد, اللہم
صل علی محمد والے محمد.
حقیقتاً بس وقت جتنا میری نظر میں تھا وہ مکمل ہو گیا ہے, اس لیے اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعاً وسیع پیغمبر کون ہے, جانشین پیغمبر کون ہے. امام ایک دن ایک مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے دیکھا کہ امام کے سامنے طبق میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. اس منظر کو دیکھ کر فوراً اسے اس کا خواب یاد آ گیا. خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے اور آن حضرت کے سامنے طبق میں کھجوریں رکھی ہوئی. چنانچہ جب وہ پیغمبر کے قریب گیا تو سرکار نے ایک مٹھی کھجور اٹھا کے اس کے حوالے کی. خواب میں ان کھجوروں کو اس نے گنا تو خرمے کے 18 دانے پیغمبر نے اسے دیے تھے. جب یہاں آیا امام کو اسی شان سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو وہ خواب یاد آیا, آگے بڑھا, اس نے کہا فرزند رسول کچھ مجھے بھی عطا ہو. امام نے اسی شان سے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی. اب جو اس نے گنا تو وہی 18 دانے. تو کہتا ہے فرزند رسول کچھ اور عنایت فرمائیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں میرے جد نے 18 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی 18 رانے زیادہ دیتا. سلام پڑھنے پر محمد والے محمد ان کے عظمت و جاہ و جلال کے سامنے مامون کا شاہی دبدبا پھیکا پڑتا چلا گیا اور آخر مامون نے طے کر لیا کہ اب انہیں راستے سے ہٹانا ہی ہمارے لیے باعث فلاح ہے, اسی میں ہماری بھلائی. تو وہ دن آیا جب امام کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ آج میں آپ سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام اس خصوصی ملاقات کا مطلب سمجھتے تھے. گھر سے روانہ ہونے لگے تو ابو اسل تہروی جو امام کے خادم تھے, امام نے ان کو قریب بلایا اور ابو اسل سے کہا کہ ابو اسل دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں, جب اس شکل میں واپس آؤں کہ ابا میرے سر پہ پڑی ہوئی ہو تو تم سمجھ لینا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ وصیتیں ابو اسل تہروی سے فرمائی. امام دربار میں تشریف لے آئے, مامون نے بڑی خندہ پیشانی سے بڑھ کے استقبال کیا, تعظیم دی, پہلو میں بٹھایا اور گفتگو شروع کی. اور اب امام کی ضیافت اور مہمان نوازی کے طور پہ ایک طبق انگور جو سامنے رکھا ہوا تھا اس میں سے انگور کا ایک خوشہ وہ اٹھا کے امام کی خدمت میں پیش کیا. کیا فرد رسول اس میں سے تناول فرمائیے؟ امام نے انکار کیا, امام نے انکار کیا, لیکن اس نے کہا نہیں فرد رسول آپ اس میں سے ضرور تناول فرمائیے, میں نے یہ خاص طور پہ آپ کے لیے مہیا کیا. امام نے کہا ہاں جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہیں. یہ اشارہ تھا یہاں تک. اب انگور تناول کرنے نہ کرنے کی بات تھی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا, لیکن یہ تیسرا موقع جب اس نے پھر امام کو قتل کی دھمکی دی. فرزند رسول میں کہہ رہا ہوں آپ کو کھانا ہی. امام نے انگور کے ایک یا دو دانے نوش فرمائے اور اس سے امام کی جو کیفیت تھی وہ دیگر گون ہوئی, یہاں تک کہ امام بغیر کچھ کہے کھڑے ہو گئے. مامون کہتا ہے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے بس وہی جا رہا. اور پھر ابا اپنے سر پہ ڈال لی, دولت سرا پہ واپس تشریف لے آئے. ابو اسل تہروی نے جب اس عالم میں امام کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ امام نے جس وقت کی خبر دی تھی وہ وقت آ گیا ہے. امام حجرے میں تشریف لے گئے اور اب انتہائی کرب و بے چینی کے عالم میں بسر کر رہے ہیں. عزیزان محترم, امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے غریب الغربا. غریب الغربا کیوں کہتے ہیں امام کو؟ غریب کے معنی غریب الدیار, بے وطن, مسافر. آخر امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غریب الدیار نہیں تھے, بے وطن نہیں تھے, مسافر نہیں تھے, لیکن امام حسین کو بھی غریب الغربا نہیں کہتے. یہ لقب ہمارے آٹھویں امام سے مخصوص ہے. میں نے جو غور کیا تو پتا چلا کہ ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً غریب الوطن تھے اور یقیناً عالم غربت میں, بے وطنی کے عالم میں شہادت واقع ہوئی, مگر اہل حرم ساتھ تھے. زینب جیسی چاہنے والی بہن بھی ساتھ تھی, ام کلثوم ساتھ تھی, آوان و انصار بھی آئے تھے, بنی ہاشم بھی ساتھ تھے. یہ اور بات ہے کہ امام سے پہلے درجہ شہادت کے فائز ہو. امام تنے تنہا نہیں تھے, مگر ہمارا یہ آٹھواں امام, جس وقت امام کو زہر دیا گیا تو چاہنے والی بہن موجود ہے معصومہ قم, مگر بھائی کے فراق میں مدینے میں تڑپ رہی ہے. بیٹا موجود ہے ہمارا نواں امام, امام محمد تقی, مگر وہ بھی امام کی خدمت میں موجود نہیں ہے. دیگر آلے اہل حرم بھی. آپ بتائیے آخری وقت میں گھر والے جب سرحانے ہوتے ہیں, امام بستر پہ تڑپ رہے ہیں, کس قدر زہر نے اپنا کام کیا تھا اور امام اس طرح بے چینی کی کس کیفیت سے گزرے تھے اسے شاید بستر کی شکنیں بتا سکیں. یہاں تک کہ جب آخری وقت ہوا اعجاز امامت سے ہمارے نئے امام تشریف لے آئے. اب بیٹا ہے, بیٹے کے سامنے باپ کا دم نکلتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ معصوم کے آخری مراحل تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ کے نماز جنازہ کے معصوم ہی انجام دے سکتا ہے, غیر معصوم نہیں انجام دے سکتا. چنانچہ نویں امام نے یہ سارے مراحل انجام دیے. اب جب امام کی شہادت کی خبر نشر ہوئی اور خود مامون تک یہ اطلاع پہنچی تو تاریخ بتاتی ہے کہ مامون نے حکم دیا کہ عام طور پہ سوگ منایا جائے. خود اس نے سیاہ لباس پہنا, پورے خراسان میں سیاہ پرچم نصب کر دیے گئے اور پھر معصوم مامون امام کی تشییع جنازہ میں سروپا برہنہ سیاہ لباس پہنے پہ شریک تھا. یعنی وہ اپنے جرم کے اوپر پردے ڈالنا چاہتا تھا, دشمنوں کے دوسروں کے سامنے اغیار کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں. بس اتنا کہنے کے بعد میرا دل بے چین ہو جاتا ہے, اے مولا قاتل نے ضرور آپ کو زہر دیا اور اس نے عالم غربت میں آپ کو شہید کر دیا, لیکن مولا ابھی بھی زمانہ غنیمت ہے, اتنا بڑا مجمع آپ کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے آیا ہے, مگر مولا آپ کا جد کربلا میں امام مظلوم حسین فاطمہ کا لال بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے, 11 محرم کی صبح کو وہاں سے قافلہ گزرتا ہے, چوتھے امام کا رنگ متغیر ہوتا ہے. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد خود کو سنبھالو, میں کیا دیکھ رہی ہوں. چوتھے امام کیا کہتے ہیں, مظلومیت کیا نام ہے پھوپھی اماں, ذرا انصاف کیجئے, جس کا جوان بیٹا موجود ہے اس کے باپ کا لاشا کہ زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا, مگر بیٹا ایسا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توغ, وہ اپنے باپ کو نہ دفن کر سکتا ہے, نہ کفن پہنا سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پانے والے تجھے واسطہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مؤمنین و مومنات کا ہمارے صالحین کی توفیق عطا فرمائے.